تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس. دونوں ایوانوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کے اراکین کا ہنگامہ. اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی گفتگو. وزیراعظم عمران خان پر اعتماد کی ووٹنگ میں دھاندلی کے الزام کی تردید. ایمان کی قوت نے ایرانی خواتین کے لیے مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور انہیں مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی. اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ اجلاس کے دوسرے دن بھی حزب اختلاف کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح لوک سبھا کی کاروائی جیسے ہی شروع ہوئی حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن اراکین سے ایوان کی کاروائی سکون سے چلنے دینے کی اپیل کی لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. اس دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اپوزیشن اراکین کے ساتھ سوتیلا سلوک کیے جانے کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان جو مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ ڈیجیٹل امتیازی سلوک ہے. ہنگامہ بڑھنے پر اسپیکر نے کاروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. دوبارہ کاروائی پریزائڈنگ آفیسر میناکشی لائکی کی صدارت میں شروع ہوئی تو حزب اختلاف کے اراکین نے وقفہ سوال اور اس کے بعد وقفہ صفر کے دوران زبردست ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے کاروائی 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی. پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے کاروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی. ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کے صدر مقام کولکاتہ میں مشرقی ریلوے کے دفتر میں آگ لگنے سے کم 9 افراد ہلاک ہو گئے. کولکاتہ سے موصول ہونے والی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کے مشرقی دفتر میں یہ آگ پیر کی رات لگی تھی. بتایا جاتا ہے کہ بھیانک آگ ریلوے دفتر کی عمارت کی 13ویں منزل پر لگی جہاں اکاؤنٹ آفس ہے. آگ لگنے کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس آفیسر، ریلوے کے 2 ملازم اور فائر بریگیڈ کے 4 اہلکار شامل ہیں. ریاست مغربی بنگال کی حکومت نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے اور کنبے کے ایک فرد کو نوکری دینے کا اعلان کیا ہے. ہندوستان کی مرکزی حکومت نے بھی ہلاک ہونے والوں کے کنبے کے لیے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کی کارروائی میں اپوزیشن کے دھاندلی کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پر اعتماد کی ووٹنگ میں ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہو گیا تو وہ ایک دن بھی اسپیکر نہیں رہیں گے. انہوں نے حزب اختلاف کے الزام کے بارے میں ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ جتنے ووٹ ڈالے گئے ہیں اس سے کم اراکین پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے. اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندے موجود تھے اور سب نے دیکھا کہ فیصل واؤڈا اور خود انہیں الگ کر دیا جائے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں 178 ارکان موجود تھے. دوسری طرف مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ بقول ان کے ملک کے اداروں نے دلایا ہے. انہوں نے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ایک ریفرنس کے سماعت میں حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر حاضر اراکین کو وزیراعظم نے دھمکیاں دی لیکن اسپیکر صاحب خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں وزیراعظم کے خود اعتماد کا ووٹ لینے کی گنجائش نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے شہید و فداکار خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ قومی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں ان مجاہد و فداکار و شجاع خواتین کو اسلامی انقلاب کی قابل فخر چوٹیوں پر فائز قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کے پیغام میں آیا ہے کہ شہید و مجاہد و فداکار خواتین اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کے قابل فخر کارناموں کی چوٹیوں پر فائز ایک نمونہ ہیں. آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایمان کی طاقت نے ایرانی خواتین کی مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور دشوار میدانوں میں ان کی خلاقیت و شجاعت و فداکاری کے ساتھ موجودگی نے ان کو حیرت انگیز مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سائنس و ٹیکنالوجی اور تحقیقات کے محاذوں پر ان خواتین کی موجودگی، ہنرمندی میں ان کی درخشندگی، سیاسی، سماجی و انتظامی امور میں ان کے فن و ہنر اور سرانجام، حفظان صحت اور خاص طور سے حالیہ کڑی آزمائش کے دور میں بیماروں کی تیمارداری، یہ سب کے سب ایرانی خواتین کے اعلیٰ ترین اخلاقی و معنوی علامات ہیں جو نظام اسلامی کی برکت اور دین اسلام کے گنا قدر دروس سے ان میں نمودار ہوئی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی کہ ایرانی خواتین منحوس پہلوی دور حکومت میں بیشتر خواتین پر مسلط کردہ مغربی ثقافت، برائیوں اور انحطاط کے باوجود اسلام کی مطلوب شرافت و طہارت پاکیزگی سے خود کو قریب کرنے میں کامیاب رہی ہیں، اور یہ ایک بڑا اور عظیم قابل فخر کارنامہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران کی تعمیری تجویز کی منتظر ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پیر کی شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے کے متعلق ہونے والے اجلاس میں شریک ہونے کی تجویز پہلے پیش کر چکا ہے، لہذا اب ہم ایران کی جانب سے بقول ان کے تعمیری تجویز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ایک صحافی نے ایران میں جدید ترین سینٹری فیوج مشینوں کی تیسری چین کے ذریعے یورینیم افزودہ بنائے جانے کے بارے میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی آئی اے کی تازہ رپورٹ کے متعلق سے بائیڈن انتظامیہ کا رد عمل جاننے کی کوشش کی تو نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر امریکہ کی تشویش میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی آئی اے نے اپنی ایک رپورٹ میں، جسے اس ایجنسی نے بھی دیکھا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایران نے نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں جدید ترین سینٹری فیوج مشینوں کی تیسری چین کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ و ترجمان کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے پہلے ہی دن سے اپنے شرکاء، اتحادیوں اور کانگریس کے ارکان سے ایٹمی معاہدے کے بارے میں صلاح مشورے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے، جس سے ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن کو علیحدہ کر لیا تھا، تاہم اس کی جانب سے کوئی عملی اقدام تاحال نہیں اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے ڈپٹی چیئرمین عباس مقتدائی نے کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے کئی برس سے جو لاحاصل مشق شروع کر رکھی ہے اس میں کامیابی ملنا ممکن نہیں۔ پارلیمانی نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے عباس مقتدائی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں بچی جو ایران پر عائد نہ کی گئی ہو، اور ایسا کوئی اقتصادی حربہ نہیں ہے جو تہران کے خلاف آزمایا نہ جا چکا ہو۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ مغرب کے برخلاف ایران کے پاس فتح کے متعدد پتے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ جانتا ہے کہ ایران اور اس کے پڑوسی ہی اس گرین بر اعظم کی توانائی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جبکہ خلیج فارس کے علاقے سے یورپ کی تجارت کو جو تحفظ حاصل ہے وہ بھی ایران کا مرہون منت ہے۔ عباس مقتدائی نے واضح کیا کہ خطے میں ایران کی طاقت اور موجودگی ان کے مفاد میں ہے، اور یورپ کو چاہیے کہ وہ ایران کو خطے کی ایک طاقت کے طور پر نظر انداز کرنے سے باز رہیں۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ یورپ والے سمجھ چکے ہیں کہ ایران کی حکومت پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ایران کے خون ٹرانسفیوژن سینٹر کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران مشرقی بحر روم کے علاقے میں خون ٹرانسفیوژن کا سائنسی مرکز رہا ہے، اور ایران نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن میں شامل واحد اسلامی ملک ہے۔ پیمان عشقی نے کہا کہ نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن کے 23 رکن ممالک ہیں، جن میں اسلامی جمہوری ایران واحد اسلامی ملک ہے جو اس انجمن میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صاف و صحت مند خون کے استعمال کے اعتبار سے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کا حامل ہے، اور اس شعبے میں وہ جدید ترین آلات و وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ پیمان عشقی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران عالمی ادارۂ صحت کے نقطۂ نظر سے علاقے میں خون کے سائنسی مرکز کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران کے جوان دانشوروں نے خون ٹرانسفیوژن کے شعبے میں جدید ترین آلات و وسائل تیار کیے ہیں۔ ایران کے وزیر سیاحت نے کہا کہ علاقائی سیاحت میں ایران کا حصہ 50% کے برابر ہے۔ ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر سیاحت علی اصغر مونسان کا کہنا تھا کہ عالمی سیاحت کا 70% حصہ مغربی ایشیا کے پاس ہے، جس میں سے ایران کا حصہ 50% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران آنے والے غیر ملکی سیاحوں میں 50% کا ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملکوں سے بڑی تعداد میں لوگ زیارت اور علاج و معالجے کی غرض سے ایران کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی زیارتی سیاحت اب مشترکہ سیاحت میں تبدیل ہو گئی ہے اور زیارت کے آنے والے سیاحوں کے پروگرام میں ملک کے تاریخی اور قدرتی مقامات کی سیر کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یمن نے قیام امن کے لیے جاہریت اور محاصرے کے خاتمے کو ضروری قرار دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا کہ یمن کے خلاف جاہریت سعودی عرب کے شاہی نظام اور آل سعود حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مظلوم قوم ہر طرح کی جاہریت کے خلاف اپنی استقامت و پائمردی جاری رکھے گی۔ دوسری جانب یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے پیر کی رات بھی جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یمنی فوج کے اس میزائل حملے میں ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے میں ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر لگا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں حال ہی میں تیار کیا گیا نیا میزائل استعمال کیا گیا ہے جس کی ابھی رونمائی بھی نہیں کی گئی ہے۔ دراصل یمن کے صوبہ معرب میں ذرائع نے اعلان کیا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان شہر معرب میں تین طرف سے تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں اور سعودی اتحاد کے زیر خرید فوجیوں کے پاس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صوبہ معرب کے بیشتر عام شہری حکومت سنا کے افواج میں شامل ہوگا اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ معرب کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سعودی اتحاد کی فوجوں کے خلاف کوفل پہاڑی علاقے میں بڑی اور سخت فوجی کارروائی شروع کی اور وہ البلق الاوسط نیز البلق القبلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یمنی افواج نے معرب شہر کو آزاد کرانے کی کارروائی گزشتہ ہفتے شروع کی اور سعودی اتحاد کے فوجوں نے سنگین شکست سے دوچار ہونے کے بعد فوجی کمک کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے اور اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، لیکن یمنی افواج اور عوام کی استقامت کے نتیجے میں اپنا کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی پروگرام کا وقت ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں۔
شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
بعض علاقائی ذرائع ابلاغ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام امریکی وزیر خارجہ کے دھمکی آمیز خط کے حوالے سے چیمی گوئیاں شروع کر دی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت بہت شکریہ حسین اختر صاحب۔ یہ موضوع علاقائی خبروں میں جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہے، اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جو افغانستان کے امور میں نمائندے ہیں ظلم خلیل زاد، وہ انہوں نے اپنے ڈیرے جو ہیں وہ ڈال دی ہیں۔ چند دن سے وہ افغانستان پاکستان میں وہاں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید امریکہ کی جو نئی حکومت ہے اس کی افغانستان کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور ٹرمپ حکومت کے زمانے میں جو کہا جائے کہ معاہدہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے عنوان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے، اور کسی حوالے سے ظاہراً وہ پیش رفت کا بھی اعلان کیا گیا، اور امریکہ نے اس زمانے میں بہت جو ہے وہ شور بھی مچایا تھا، لیکن خاص طور پر ایک اہم چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فیصلے کے عمل میں افغانستان کی حکومت اور عوام کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی کہ جو دینی چاہیے تھی۔ اسی خط کے حوالے سے کہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ علاقائی جو ذرائع ابلاغ ہیں اس میں مختلف قسم کی آراء اس خط کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک حکم دیا جا رہا ہے افغانستان کی حکومت کو، جبکہ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے بھی جو امریکہ کی جو نئی اسٹریٹجی یا پالیسی ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے، خاص طور پر جو ایک عبوری سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کے اندر، اور جس میں جو بعض ذرائع ابلاغ و خبری جو ہے چینلز کہا جائے کہ جس بات کو اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ 50-50 کے تناسب سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ہے وہ عبوری حکومت کے اندر حصے داری کا جو ہے ایک عنصر دیکھا جا رہا ہے. جو ظلم خلیل ذات ہیں انہوں نے مثلا اشرف غنی ہوئے یا مصالحتی کونسل کے جو سربراہ ہیں عبداللہ عبداللہ، ان سے ملاقات کی ہے. سابق افغانستان کے صدر حامد کرزئی ہیں، عبدالرشید دوستم ہیں، محمد کریم خلیلی ہیں، محمد محقق ہیں، ان سے ملاقات وغیرہ کی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو طالبان کے اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اس وقت تبدیل کرنے کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے ظاہراً کہ جس کا ذکر جو ہے وہ خود ایک امریکی عہدیدار نے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مثلاً جو پلیٹ فارم ہے اس پر افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس بلائی جائے، جس طرح سے کچھ سالوں پہلے بونڈ میں مذاکرات ہوئے تھے اور ایک افغانستان کی تعمیر و ترقی اور افغانستان میں ایک بہت اہم مثلاً معاشی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھی. لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ نہ یورپ نے افغانستان کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل کیا اور نہ ہی امریکہ نے اس حوالے سے کوئی اپنا حصہ ڈالا. بہرحال افغانستان کے عوام جو ہیں وہ گزشتہ دو دہائیوں سے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ اس امریکہ کی جو بے جا خواہشات ہیں اس کے دلدل میں جو ہے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور افغانستان میں حالیہ بدامنی جو ہیں اس کی ایک اہم اور بڑی وجہ جو ہے وہ افغانستان کے امور میں امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر روز ہم وہاں پر جو ہے وہ بدامنی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ در حقیقت دیکھا جائے تو جو جمہوری ایک تسلسل اور جمہوری ایک راستہ ہے، ان کے قول میں ان کے عمل میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو قبول کر پائیں گے. جبکہ افغانستان کے امور کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک طریقے سے حصہ داری میں عبوری حکومت میں آ جائیں، اور آنے کے بعد وہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی ایک اسلامی بظاہر جو جس کا وہ اعلان کرتے ہیں اس کی وہی حکومت جو ہے وہ رائج کریں گے، ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے لوگوں کی رائے کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس حوالے سے جو ایک ذہن بنتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی کام افغانستان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس میں افغانستان کے جو سیاسی حکام ہیں، جو جن کے پاس حکومت ہے، جن جو افغانستان کے امور کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کی آرا کا احترام کیا جائے. افغانستان کی جو کابینہ ہے، افغانستان کے جو مستقل ادارے ہیں، ان کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ افغانستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق، جیسا کہ میں نے دو روز قبل بھی عرض کیا تھا اپنے سامعین کی خدمت میں، افغانستان کے عوام کی خواہشات اور آرا کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور وہی فیصلہ کامیاب ہوگا. اگر کوئی فیصلہ ان پر تھوپا گیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
جی بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ پیش کر. مغرب میں اسلاموفوبیا میں ایک سازش کے تحت اضافہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ چند سالوں میں ایسے متعدد اقدامات انجام پائے ہیں جس سے نہ صرف اسلاموفوبیا کا ماحول تیار کیا گیا بلکہ اس پر رد عمل کو بھی نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے. اسی تناظر میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پردے کے بارے میں عوامی رائے لینے کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا ہے، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو ملا ہے. سوئٹزرلینڈ میں اسلامی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے ریفرنڈم کے انعقاد کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. ان جماعتوں نے پردے پر پابندی کے اس اقدام کو خواتین کے خلاف واضح امتیازی رویے سے تعبیر کیا ہے. سوئٹزرلینڈ کی خواتین نے اس ریفرنڈم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پردے کا استعمال ایک ذاتی مسئلہ ہے اور اس کا کسی دوسرے فرد یا سوسائٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا. حجاب کی حامی گروہ کی رہنما انیس الشیخ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حجاب کے بارے میں یہ قانون نہ صرف بے سود ہے بلکہ قوم پرستانہ اور امتیازی رویوں پر مشتمل ہے. 7 مارچ کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے والے ریفرنڈم میں اس ملک کے عوام نے پبلک مقامات پر پردے کو ممنوع قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے. ریفرنڈم کے نتائج کی روشنی میں 52% نے پردے پر پابندی اور 48% نے اس پابندی کے خلاف ووٹ دیا ہے. اس قانون کے تحت کوئی خاتون پبلک مقامات پر اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی. اس ریفرنڈم کی تجویز سوئٹزرلینڈ میں فعال دائیں بازو کی وائلسٹ جماعت نے دی تھی. یہ تنظیم اس سے پہلے مساجد پر بنائے گئے میناروں پر پابندی عائد کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. دائیں بازو کی اس انتہا پسند جماعت نے اسکارف یا اسلامی حجاب کا نام نہیں لیا ہے, لیکن ان کے مطالبات سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا اصلی ٹارگیٹ اسلامی پردہ ہے. اس کیمپین میں جو سلوگن اور نشر اشاعت کی گئی اس میں ریڈیکل اسلام کو روکو کا نعرہ سب سے زیادہ نمایاں تھا. اس کے مقابلے میں جو تحریک چلائی گئی اس کا بڑا نعرہ یہ تھا کہ کھوکھلا اور بے سود قانون نامنظور اور اسلاموفوبیا اور پردے کے خلاف قانون نامنظور. بظاہر سوئٹزرلینڈ کی حکومت اس اقدام کی مخالف تھی, لیکن اس کی دلیل آزادی اظہار اور انسانی حقوق کی مخالفت نہیں بلکہ صرف اور صرف حکومتی مفاد تھے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اس قانون سے اس ملک کے سیاحتی شعبے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. بہرحال سوئٹزرلینڈ میں پردے پر پابندی یورپ میں اسلاموفوبیا اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک اور قدم ہے. اس کا بنیادی ہدف یورپ میں موجود مسلمان آبادی پر دباؤ بڑھانا ہے. سوئٹزرلینڈ سے پہلے دوسرے یورپی ممالک من جملہ آسٹریا, ہالینڈ, بیلجیم, جرمنی, بلغاریا اور فرانس میں اسلامی حجاب پر پابندی ہے. فرانس تو اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہے. فرانس پہلا ملک ہے جس نے 2011 میں پبلک مقامات پر خواتین کے لیے چہرے کو چھپانا ممنوع قرار دے دیا تھا. تاہم 2014 میں یورپی یونین کی انسانی حقوق کی عدالت نے اس قانون کو مسترد کرتے ہوئے اسے لباس پہننے کے حوالے سے مذہب کی دی ہوئی آزادیوں کے خلاف قرار دیا. فرانس میں گزشتہ برسوں میں کئی بار باپردہ خواتین کو اسلامی حجاب استعمال کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور انہیں جرمانے بھی ادا کرنا پڑے. مغرب میں مسلمانوں کو اسلام دشمن اقدامات کا سامنا ہے. مسلمانوں کو مسلسل سختیوں اور تشدد کا بھی سامنا ہے, اور یہ تمام اقدامات ایسے عالم میں انجام پا رہے ہیں کہ مغرب حکومتیں, ادارے اور ان کا میڈیا آزادی اظہار اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے کرتے نہیں تھکتا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.